السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد لله الذي تفرد بالعظمة والجلال وتنزه عن الشبيه والنظير والمثال، أحمده سبحانه المتوحد بنعوت العظمة والكمال والجمال. تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو عظمت اور بڑائی میں اکیلا ہے اور جو مشابہت، نظیر اور مثل سے پاک ہے. میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد کرتی ہوں جو عظمت، کمال اور جمال کی صفات کے ساتھ اکیلا ہے. آج ہم تفسیر شروع کریں گے سورۃ القصص آیت نمبر 31.
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ.
اور یہ کہ تو اپنا عصا ڈال دے، تو جب اس نے اسے دیکھا کہ وہ ہل رہا ہے گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گیا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. فرمایا، اے موسیٰ آگے بڑھ اور خوف نہ کر، بے شک تو امن پانے والوں میں سے ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو کوہ طور پر نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد ان کو ملا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پہ ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام نے اس ہدایت کی تعمیل کی تو دیکھا کہ وہ عصا جو پہلے ان کے ہاتھ میں تھا زمین پر جا کر سانپ کی طرح حرکت کرنے لگ گیا ہے. تو یہ منظر دیکھ کر وہ سخت خوف زدہ ہوئے اور اس طرح پیچھے کو بھاگے کہ اس کی طرف مڑ کے دیکھنے کی بھی جرات نہیں کی. جب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تو موسیٰ علیہ السلام کا خوف دور ہوا اور یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کی دلیل کے طور پر انہیں یہ معجزہ عطا کیا ہے. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو. القا یلقی القا ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح ڈالنا کہ وہ نظر آتی رہے، اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب انہوں نے پھر اپنا عصا پھینکا تو سانپ بن گیا. یہاں یہ عبارت معذوف ہے لیکن امپلائڈ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، جس کی تفصیل سورۃ طٰہٰ میں آتی ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس دوران موسیٰ علیہ السلام مانوس ہو گئے، اپنا عصا دیکھا، ان کا شرح صدر ہو گیا. تو انہوں نے کہا، قال ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن انہوں نے جواب میں ایک لمبی بات کی اور ادب کا بھی خیال رکھا. صرف اتنا بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ میری لاٹھی ہے، بہت لمبا بھی نہیں کیا کیونکہ آخر میں کہا ولی فیہا مآرب اخرى، کچھ اور کام بھی ہیں اس میں، وہ ڈیٹیلز نہیں بتائیں اب. تو یہ بھی ان کی حکمت پر دلیل ہے کیونکہ اللہ نے ان کو علم اور حکمت دونوں دے رکھی تھی، اور یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان جب بات کرے تو نہ اتنی چھوٹی کرے کہ دوسرے کو پوری سمجھ نہ آئے، اور نہ اتنی لمبی کرے کہ دوسرے کو بور کر دے، یعنی اس میں اعتدال رکھے. اعتدال تو ہر چیز کی خوبصورتی ہے. وہ آتا ہے نا کہ خیر العبور اوسطها، سب سے بہترین کام وہ ہوتے ہیں جو درمیانہ روی کے ہوتے ہیں. تو یہ اس لاٹھی کی عظمت و شان تھی اور اس کا ایک معجزہ ہونا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے اپنے بہت سے کام لیتے تھے، اس پہ ٹیک لگاتے، درختوں پر اسے مارتے، پتے جھاڑتے تاکہ بکریاں کھائیں، اور پھر یہی لاٹھی ان کی اجدہے میں بدل گئی، اور پھر یہی لاٹھی اجدہا بن کے فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں ایک عظیم شان کام کر گئی، اور یہی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ ماری تو دو ٹکڑے ہو گیا، رستہ بن گیا، اور یہی لاٹھی پتھر پہ ماری تو وہاں سے پانی نکل آیا. یعنی ایک دفعہ پانی پہ ماری تو پانی خشک ہو گیا، اور جب پتھر پہ ماری تو پانی بہنے لگا. اذن کس کا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. فلما رآہا تہتز کأنہا جان، پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ ہل رہا ہے. تہتز ہز سے ہے، سورۃ مریم میں آتا نا وہ ہزی الی کی بجزع النخلہ، تو جھومنے اور ہلانے کے لیے آتا ہے. تو وہ ہلنا شروع ہو گیا، کأنہا گویا کہ وہ جانن سانپ ہے. جان کا لفظ جن سے ہے جو سانپ کی شکل میں ہو. سفید اور پتلے سانپ کو کہتے ہیں اور سانپ کی وہ نسل جو تیزی سے حرکت کرتی ہے. ایک اور آیت میں سانپ کی صفت میں آتا ہے فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, یعنی ان کی لاٹھی جب سانپ بنی تو وہ سانپ تیزی سے دوڑ رہا تھا. اور ایک اور جگہ کہا فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ ایک صریح اژدہا تھا, یعنی بہت بڑا اژدہا تھا. تو ثعبان سانپوں میں سے بہت موٹے سانپ کو کہتے ہیں. تو ان کو کیسے جمع کیا جائے کہ ایک طرف آتا ہے حیہ اور ایک طرف آتا ہے جان اور ایک طرف آتا ہے ثعبان. تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ساری خصوصیات تھی, وہ موٹا تازہ بھی تھا اور چھوٹے سانپوں کے درمیان تھا, یعنی بہت بڑے اور چھوٹے کے بیچ میں, اور تیزی سے حرکت کرنے والا تھا, پھرتیلا بھی تھا, کیونکہ جتنا سانپ ہلکا ہوتا ہے اتنا تیزی سے دوڑتا ہے اور جتنا بھاری ہوتا ہے اتنی حرکت کم ہو جاتی ہے. اور انسانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, جو بلکی ہوتے ہیں ان سے چلا نہیں جاتا, اور جانوروں میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ آتا ہے نا, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو میں نے آپ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے بڑھ گئی, پھر جب میں بھاری ہو گئی تو آپ مجھ سے آگے بڑھ گئے, تو آپ نے فرمایا یہ پہلی دوڑ کا بدلہ ہے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہرن کی حرکت ہاتھی کی حرکت سے فرق ہوتی ہے, ہرن کس طرح دوڑتا ہے اور ہاتھی کیسے چلتا ہے. تو ولّا مدبرن ولم یعقب, ولّا پلٹ گیا, مدبرن پیٹ پھیر کر, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے صرف منہ نہیں موڑا پیٹ بھی پھیری, یعنی بالکل بیک آؤٹ کر گئے. ولم یعقب, اور پیچھے پلٹ کے نہ دیکھا. عقب ایڑی کو کہتے ہیں, ہیل کو, جو پیچھے کی طرف ہوتی ہے. یعنی اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ایک طرف کو نہیں گئے بلکہ بالکل پچھلی طرف مڑ گئے اور ڈرے کہ کہیں سانپ پیچھے ہی نہ آ جائے. یا موسیٰ اقبل, فرمایا موسیٰ آگے بڑھو, آگے آؤ, سامنے دیکھو. ولا تخف, ڈرو نہیں, انک من الامنین, بے شک تم امن دیے گئے ہو. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہے, ان کے دل سے خوف نکالا جا رہا ہے, ان کو اسٹرانگ بنایا جا رہا ہے. کیونکہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اگر اس کو اوائڈ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ چیز اس کے سر پہ سوار ہو جاتی. ہیومن سائیکالوجی بھی ہے نا کہ اندھیرے میں ہوتا کچھ نہیں, لیکن اگر آپ اندھیرے سے ڈرنا شروع ہو جائیں تو آپ اندھیرے میں جا ہی نہیں سکتے, اس کو فیس نہیں کر سکتے. اسی طرح جن چیزوں کا بھی ڈر ہوتا ہے اگر انسان ان کو فیس نہ کرے تو وہ بزدل بن جاتا ہے. اور خوف کا تعلق بھی دراصل ہماری سوچ کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس خوف کو نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرعون جیسے شخص کے سامنے بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں. ویسے میں سوچ رہی تھی آج صبح کی نماز میں بھی الحمدللہ سورۃ القصص ہی پڑھی گئی, تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اسی گھر میں پالا, ان کی ہر چیز سے واقف کرایا اور پھر وہاں سے نکالا اور اتنی سخت ٹریننگ دی, بکریاں چرائیں اور پھر یہ اب سانپ والا قصہ, اور پھر واپس اسی گھر میں بھیجا جا رہا ہے. کوئی اور شخص تو فرعون کے دربار میں انٹر نہیں ہو سکتا تھا. یعنی میں کبھی سوچتی تھی کہ یعنی کس طرح پاسبل ہوا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے بھی تو ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا, کئی مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اسی گھر میں پالا تاکہ وہاں جانا اور پھر اس کی ایک ایک چیز سے واقف ہونا ان کے لیے کسی مروبیت کا باعث نہ بنے. ورنہ انسان جب کبھی ایسی بڑی جگہوں پہ داخل ہوتا ہے تو ایک عجیب سا ایک اوسا ہوتا ہے, ایک مروبیت سی ہو جاتی ہے کہ اس کا گرینڈر دیکھ کر. تو ظاہر ہے کہ فرعون تھا تو اس کی تعمیرات اور اس کا رہن سہن اور اس کا لائف سٹائل اور اس کی فوجیں اور اس کے لشکر اور ذل اوتاد اور بہت کچھ تھا. تو ایک داعی جس نے دین کی دعوت دینی ہوتی ہے, سب سے پہلے اس کے دل سے ان چیزوں کی مروبیت نکلنی چاہیے, ان چیزوں کا خوف نکلنا چاہیے, انسانوں کا خوف نکلنا چاہیے, جگہوں کا خوف نکلنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت آپ دیکھیں کہ کس طرح اسی گھر میں پال کے اور پھر ان سے وہ کام لیے. کیونکہ ہر کام کے لیے ایک صلاحیت درکار ہوتی ہے نا, اور فرعون سے بات کرنے کے لیے بھی ایک صلاحیت درکار تھی. تو فرعون جیسے ٹائرنٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سانپ دکھا کے اور پھر اس کو سانپ بنا کر, ویسے بھی اس اجدے نے کچھ اور کام بھی کرنا تھا سانپ والا بھی, تو ان کا خوف نکال دیا گیا اور ان کو پوری طرح تیار کیا گیا. کس طرح اللہ تعالیٰ جس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اس کو کہاں رکھ کے کس طرح تربیت کر کے کیسے تیار کر دیتا ہے اس کو اس کام کے لیے. بعض وقت ہمیں سمجھ نہیں آتا. اب ام موسیٰ کے ذہن میں تو یہ بات نہیں ہوگی کہ میرے بیٹے سے کیا کام اللہ نے لینا ہے, اور وہ تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک, ڈرو نہیں اور غم نہ کرو, ہم اس کو تمہاری طرف واپس لائیں گے, وجاعلوہ من المرسلین, اور اس کو رسول بنائیں گے. اگر کسی ماں کو یہ خوشخبری مل بھی جائے کہ تمہارا بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا، اسکالر ہوگا، تو وہ تو یہ سمجھے گی کہ ہاں کتابیں وغیرہ پڑھ کے اور پھر کچھ بن جائے گا، لیکن بعض اوقات جن رستوں پر انسان چلتا ہے وہ بڑے ہی مشقت آمیز ہوتے ہیں، پھر جا کر انسان کسی مقام پہ پہنچتا ہے۔ تو عمومی طور پر ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم کسی مشکل میں پڑنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام میں آسانیاں ہو جائیں۔ اب ہر چیز چونکہ حق کے اشارے سے ہونے لگ گئی ہے تو اور بھی مشکلات ہو گئی ہیں کہ مشقت میں پڑھنا اور پڑھنا اور یاد کرنا۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ اے آئی کی وجہ سے اب اس چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ چیزیں پڑھنا اور یاد رکھنا یہ مشکل کام ہے، تو ایسی چپ دماغ میں ڈال دی جائے کہ جس سے پوری پوری کتابیں جو ہیں وہ دماغ کے اندر فٹ کر دی جائیں اور وہ خود بخود انسان ان معلومات کو ڈرا کر لیں، یعنی کہ وہ چیز جو آپ کی اسکرین دکھاتی ہے وہ آپ کا دماغ آپ کو دکھا دے، خود ہی آپ کی سوچوں میں آ جائے، یعنی آپ اپنے آپ سے ہی بات کریں اور وہ چیز سامنے آ جائے۔ تو ان کا پھر تو قرآن کو حفظ کرنے والے لوگ بھی نہیں رہیں گے، یعنی قرآن مجید بھی دماغ میں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور پھر سارے حافظ بن جائیں گے، لیکن اجر تو مشقت کے ساتھ ہے نا۔ حج اور عمرے کا اجر بھی مشقت کے ساتھ ہے، دین پڑھنے کا اجر بھی مشقت کے ساتھ ہے۔
سر جی، میں کل بھی یہی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو سب سے زیادہ مجھے وہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو آسانیاں دیتا ہے تو اڈاپٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب مشکل میں ڈالتا ہے تو وہ کیسے محل سے جب مشکل میں آئے انہوں نے اس چیز کو بڑے آرام سے اڈاپٹ کر لیا۔ وہ اگر ہم اپنے اوپر ہی رکھیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم کچھ کسی بھی تھوڑی سی مشکل میں جانا نہیں چاہتے،
مشکل میں نہیں جانا چاہتے بالکل۔ تو فرمایا کہ اقبل، سامنے آؤ، سامنے دیکھو، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھو، یعنی لا تدبر انک من الآمنین، تم امن والوں میں سے ہو۔ اب یہ جملہ تین حصوں پہ مشتمل ہے، ایک میں امر ہے، ایک میں نہیں ہے، ایک میں خبر ہے۔ ان میں ایک امر، ایک نہیں اور ایک خبر۔ اقبل امر ہے، لا تخف نہیں ہے، انک من الآمنین خبر ہے۔ یہ ہے قرآن کی خوبصورتی کہ چند لفظوں میں پوری پوری بات کر دی گئی ہے۔ اور اقبل ولا تخف جو ہے یہ ایک خوف سے نجات اور امن عطا کرنے میں بلیغ ترین فقرہ ہے، کیونکہ اقبل کا مطلب ہے سامنے آؤ، اور یہ حکم اس کی تعمیل کا تقاضا کرتا ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان سامنے آتا ہے لیکن ابھی تک خوف کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے فرمایا ادھر میں دیکھو، ڈرو نہیں، اور پھر امن کی ضمانت بھی دے دی۔ اتنا خوبصورت انداز اگر آپ اس کو امیجن کریں، اور آپ ایز اے مدر اپنے بچوں کے ساتھ، ایز اے ٹیچر اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ غلط کام کر کے آتا ہے پھر ڈر رہا ہوتا ہے اور بات نہیں کرنا چاہتا آپ سے، یا شاگرد ہے آپ کے پاس آ کے ایک دم کانپنا شروع کر دیتا ہے یا کچھ، تو اس کو مطمئن کرنا، اسے کام ڈاؤن کرنا اور پھر بات کرنا ضروری ہے، یعنی جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ اور سورۃ النمل میں اس کے بارے میں آتا ہے، یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، رسالت بھی دے دی گئی یہاں کہ موسیٰ مت ڈرو، میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسولوں سے راضی ہوتا ہے، رسولوں کو نہیں ڈرنا، آپ رسول بن چکے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہر خوف اور روب سے آزاد اور مطمئن ہو کر اپنے رب کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے سامنے آ گئے، ان کے ایمان میں اضافہ اور ان کا یقین مکمل ہو چکا تھا، اور فرعون کے پاس جانے سے پہلے ان کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، تاکہ وہ اس سارے تجربے سے گزر کر زیادہ جرت قوت کے ساتھ فرعون کے پاس جائیں اور اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام قوی تھے، جسمانی طور پر بھی قوی تھے، ذہنی طور پر بھی قوی تھے، اور اب یعنی روحانی طور پر بھی ان کو قوی کر دیا گیا، اندر سے ان کا خوف نکال دیا گیا، اب وہ فیس کر سکتے تھے فرعون کو۔ ورنہ ہم تو ایک عام انسان سے بات کرتے بھی ڈرتے ہیں کہ کسی کو کچھ بتانا ہو تو سوچتے ہیں بتائیں کہ نہ بتائیں، پتہ نہیں مائنڈ نہ کر جائے، پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہو، کتنے خوف لاحق ہوتے ہیں ہمیں حق بات کہنے میں، صحیح بات بتانے میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ بندوں کو کچھ خاص کاموں کے لیے تیار کرتا ہے، قلبی قوت عطا کر دی نا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو ہی معجزہ بنا دیا، جو ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا وہ اس سے بہت سے کام کرتے تھے۔ پھر یہ کہ فطری خوف نبوت کے معنی نہیں، یعنی نبی انسان ہوتے ہیں اور ان کے اندر انسانوں والے جذبات ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ تیسری بات یہ کہ ہمیں کسی بھی خائف کو امن دینا چاہیے، گھبرائے ہوئے کو سکون دینا چاہیے۔ حضرت خدیجہ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے تھے، جب آپ کو نبوت ملی تھی تو وہ بھی گھبرائے ہوئے آئے تھے، حضرت خدیجہ نے ان کو کمفرٹ دیا تھا۔ لوگوں کو کمفرٹ دینا، اپنے سے کمفرٹیبل کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کمیونیکیشن کے لیے، ٹھیک ہے نا؟
ان کو کمفرٹ لیول پہ لے کر آ، ورنہ ہم تو ایک سے سیکنڈ چانس پہ کوئی اگر اس طرح
نہیں کرنے کے قابل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یو کینٹ ایون ڈو دس، کہ اتنا خوف میں ڈال دیتے ہیں کہ کرنا بھی چاہیں تو وہ بےچارے ان کا موریل پورا ڈاؤن ہو جائے ان کا.
کچھ لوگوں کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتا ہے، وہ کر سکتے ہیں کام، لیکن ہم انہیں کرنے نہیں دیتے، ہم ان کو آگے نہیں بڑھاتے.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم رسول ہو، مطلب ان کو ایک موٹیویشن دے کے ان کو نکال رہے ہیں اس چھوٹی سی چیز.
ٹریننگ کے اہم اصول اس سے پتہ چلتے ہیں کہ کسی کی بھی تربیت کرنی ہو تو کیسے کی جاتی ہے.
ابھی بچے دکھا رہے تھے کہ دو طرح کے ریئیکشنز بتا رہے تھے کہ بچہ گرا ہے اور باپ نے کہا ہے کہ او تم گر گئے ہو کیا بہت، تو بچہ رونے لگ گیا زار زار. اور دوسرا ریئیکشن دکھایا بچہ گرا زور سے سر لگا اور اس نے کہا ہو یہ کیا ہوا، اور ماں ہنسی ہے تو وہ بھی ہنسنے لگے. یعنی آپ کے ریئیکشن سے وہ دوسرے بندے کی ہمت.
بالکل. آیت 32
اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرحب فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.
اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر وہ بغیر کسی تکلیف کے سفید یعنی چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا لے تو یہ دونوں نشانیاں تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں. اب دوسرے معجزے کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور جب تم وہاں سے نکالو گے تو وہ بغیر کسی بیماری کے سفید نکلے گا. دو عظیم الشان معجزوں کے ساتھ اس خوف کا علاج بھی بتا دیا گیا. یعنی جب جہاں کہیں تمہیں کوئی خوف محسوس ہو تو یہ طریقہ کرنا کہ اپنا بازو اپنے پہلو کے ساتھ اچھی طرح ملا لو. آپ سب ذرا تجربہ کریں نا، اگر اپنا ہاتھ آپ اپنے گریبان کے اوپر بھی رکھیں، یعنی پہلو تو یہ سائڈ بنتی، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اپنے دل کے اوپر جب آپ ہاتھ رکھ لیتے ہیں ایک دم آپ کو خود بھی چین آ جاتا ہے، دوسرا بھی کوئی ہاتھ رکھ دے تو ایک دم انسان کو اچھا محسوس ہوتا ہے. تو خیر وہاں تو ایک خاص ٹیکنیک بتائی جا رہی تھی کہ تم اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو اور نکالو تو وہ چمکے گا، اور جب خوف محسوس ہو تو اپنے جسم کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا لینا. اصل میں جس مشن پہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا تھا وہ کوئی آسان نہیں تھا، اس میں کئی مقامات ایسے آنے والے تھے جس میں انسان شدید خوف کا شکار ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ ایک ٹائرنٹ کے پاس جا کے کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں اور اس کو حق کی بات بتا رہے ہیں، اور وہ غضبناک ہو رہا ہے، اور آپ کا کانفیڈینس کس طرح بحال رہے، یہ ساری چیز بڑی ضروری تھی. اگر وہ وہاں کانپنے لگ جاتے یا ڈر جاتے تو سارا کھیل بگڑ جاتا. اور پھر یہ کہ معمولی بات نہیں تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو پاس تھا وہ بھی فرعون کے سامنے تھا، اور پھر ان کو اپنی جان کا خطرہ بھی لاحق تھا، اور فرعون نے پھر اس کو مینشن بھی کیا تھا وَفَعَلْتَ فَعَلَتَ كَلَّتِي فَعَلْتَ. تو یہ خوف دور کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اور پھر فرمایا کہ اب جاؤ. اسلک یدک فی جیبک، اسلک سلک کا مطلب تو داخل کرنا، ایک چیز کو دوسرے میں ڈالنا. سورۃ المومنون میں بھی آتا ہے نا، فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ دونوں اس کشتی میں داخل کر لو. اور سلک دھاگے کو کہتے ہیں جسے موتی پروئے جاتے ہیں، اور لاسلکی کا نام سنا ہے، لاسلکی وائرلیس کو لاسلک کہتے ہیں نا، یعنی لاسلک کوئی تار کے بغیر، وائرلیس. سمجھ آئی؟ ہم لفظ بولتے چل جاتے ہیں غور نہیں کرتے، لا کا مطلب ہوتا ہے نا نہیں، اور سلک اور ریشم تاروں کی شکل میں ہوتا ہے نا، وہ جو اس کے لعاب سے بنتی ہے، ریشم کا کیڑا ہوتا ہے نا، تو وہ جو لعاب اپنے منہ سے نکالتا ہے وہ دھاگوں کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہ سلک کہلاتا ہے. تو گھبراہٹ کے بغیر اطمینان سے ہاتھ داخل کرو. جیب جو ہے کپڑے کی کھلی جگہ جہاں سے سر داخل ہو جائے، اس کو جیب کہتے ہیں، گلا نہیں جس کو ہم کہتے. ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن بھی آتا ہے، اور چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پہ ڈالے رہے، یعنی یہ سارا ایریا جو ہے نا یہ جیب کہلاتا ہے، اوپر کا جیب، گریبان، سینہ، سارا اس معنی نکلتے ہیں. اور جاب الصخر بالواد ہے نا، قوم سمود نے چٹانوں کو تراشا تھا، وہ اندر اندر کھودا تھا اس کو، یعنی جاب و قطع کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور گلا ڈالنے کی جگہ کو جیب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی کٹی ہوئی ہوتی ہے نا اوپر سے. وہ ادخل یدک فی جیبک، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو. تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ کسی تکلیف کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا. موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے اور ہاتھ سفید رنگ کا ہو جاتا تھا، اور وہ برس کی بیماری نہیں تھی ان کو، من غیر سوء بیماری کے بغیر ہاتھ چمک رہا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہاتھ سفید نہیں ہو رہا تھا، ورنہ کئی لوگوں کے رنگ گندمی ہوتا ہے نا، جب ان کو برس کی بیماری ہوتی ہے تو بالکل کنٹراسٹ ہو جاتا ہے. اور یہ عظیم نشانیاں تھی. سورہ طٰہٰ میں آتا ہے لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. تو فرعون کے پاس جانے سے پہلے یہ معجزات جاری کرنے میں بڑی حکمت تھی، تاکہ وہ یقینی علم کے ساتھ جان لے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جائیں تو پورے اطمینان سے جائیں، بغیر ڈرے. اسی لیے جب وہ فرعون کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے بہت کانفیڈینس کے ساتھ میسج دیا اور اس کو دلیلیں پیش کی، اور پھر اس کے سامنے اپنا عصا ڈال دیا، اور پھر وہ ہاتھ چمکتا ہوا دکھایا. اور موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ ڈرے تھے، دوسری دفعہ یہاں اب نہیں ڈرے. ان معجزات کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ایک مدد تھی، اور وہ اکیلے نہیں تھے اس میں. اور یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کے لیے باعث تسکین تھی کہ میں تنہا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. اسی لیے جب بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے، بنی اسرائیل چیخ پڑے تھے کہ آگے سمندر پیچھے فرعون، ہم کہاں جائیں گے؟ تو ان کا کلا ان معی ربی سیادینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے رستہ دکھائے گا کہ اب کیا کرنا ہے. اتنے یقین سے کون کہہ سکتا ہے جس کو دو طرف سے خوف نظر آ رہا ہو؟ خوف نکل چکا تھا نا، اللہ کی مدد کا پورا یقین تھا. وضم ملیک جناحک من الرحب، اور ضم کرنا ہوتا ہے نا ملانا، ہاتھ پہلو سے ملا لیں، جناح جانب پہلو بازو، اور رحب ایسا خوف جس میں اضطراب اور احتیاط شامل ہو. راہب لفظ بھی اسی سے ہے، فرہبونی بھی آتا ہے. تو انسان جب ڈرتا ہے اور اس کا دل کانپتا ہے، یہ کوئی ہیبت ناک چیز دیکھتا ہے، تو خوف سے تسکین کے لیے انسان اگر اپنے کپڑے کے باہر سے بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لے تو سکون مل جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دکھانی تھی، اس لیے یہ سب کچھ کیا. اور رحب کی تین قراءتیں ہیں، رحب بھی پڑھا گیا ہا کی زبر کے ساتھ، اور رحب بھی پڑھا گیا اس کو، رحب بھی پڑھا گیا ہے. فذانک برہانان من ربک، ذانک یہاں زان جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اسم اشارہ ہے. یہ دونوں برہانان دو نشانیاں ہیں، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. لاٹھی کا سانپ بننا اور ہاتھ کا سفید چمکدار ہو کر نکلنا صرف آج کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ دونوں معجزے آگے کے لیے نبوت کی دلیل اور سند کے طور پہ عطا کیے گئے. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ ہمیشہ سے نافرمان لوگ رہے ہیں. یعنی انہیں دعوت دینے کے لیے، ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ایسے ہی زبردست معجزوں کی ضرورت ہے. اور انہ جو ہے یہ تعلیل کے لیے ہوتا ہے، یعنی وجہ بتانے کے لیے. اور کانا میں ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہے ہیں، فاسق ہی رہے. اور یہاں فاسق بے معنی کافر بھی ہے. فسق کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے نا، کفر اور نافرمانی پر. فسق اکبر اور فسق اصغر پڑھ چکے ہیں آپ اس کے بارے میں. اصل میں فسق کا معنی خروج ہوتا ہے نا، نکلنا، اطاعت کی حد سے باہر نکل جانا اور دین سے باہر نکل جانا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی رسولوں کو ظاہری معجزات بھی عطا کرتا ہے، یعنی کتاب اور علم کے علاوہ. پھر غم اور گھبراہٹ دور کرنے کا علاج بھی بتایا گیا ہے. پھر یہ کہ ہر نبی کو ان کے وقت کے حساب سے معجزات عطا کیے گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، تو جادو کے توڑ کے لیے بھی یہ اجدہ بھیجا گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت چرچا تھا، تو ان کو جو نشانیاں دی گئیں وہ اس کے حساب سے تھی کہ وہ برس اور اندھے پن کو ٹھیک کر دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم فصاحت و بلاغت میں مشہور تھی، تو آپ کو وہ معجزہ دیا گیا. تو اللہ کا دین جو ہے یہ دلائل پہ قائم ہے، اور اساطیر نہیں ہے، لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں.